نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله ایک پارہ ایک رکوع تلاوت کیا گیا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے سورہ رحمان جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ما کان اور ما یکون کا بیان انہیں سکھا دیا اس میں یہ اعلان ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کان اور ما یکون کا علم عطا فرما دیا ما کان سے مراد جو ہو چکا اور ما یکون سے مراد جو ہوگا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ما کان ما یکون کا علم عطا فرما دیا بعض حضرات غلط فہمی کے شکار ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضور کے لیے ما کان اور ما یکون کا علم ماننے سے معاذ اللہ حضور کا علم اللہ کے علم کا اللہ کے علم کے برابر ہو گیا حالانکہ وہ اس معنی پر غور نہیں کر سکے اللہ کا علم لامحدود ہے اس کا کوئی حد مقرر نہیں ہے اللہ کا علم ذاتی ہے اللہ اپنے جاننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے جبکہ حضور کا علم ما کان سے شروع ہو کر ما یکون پر ختم ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ حضور کے علم کا ایک حد ہے جب ایک علم محدود ہو گیا اور دوسرا غیر محدود ہو گیا تو پھر برابری کہاں سے آئی اسی طریقے سے اللہ کا علم ذاتی ہے وہ اپنے جاننے میں کسی کا محتاج نہیں جبکہ حضور کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کا دیا ہوا ہے کہ حضور اللہ کے جاننے سے اللہ کے علم دینے سے جانتے ہیں پھر اللہ جل وجہ الکریم نے ارشاد فرما کہ سورج اور چاند حساب سے ہے اور سبزے اور پھیڑ سجدہ کرتے ہیں اور آسمان اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کیا کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو وزن نہ گھٹایا کرو زمین رکھی مخلوق کے لیے اور اس میں میوے اور غلاف والے کھجورے اور بس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پول تو اے جن اور انسان کے گروہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اس سورہ مبارکہ کے دوسری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ کل من علیہا فان زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجرمین کا جو حال ہوگا اس کا یہاں ذکر فرمایا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پٹ جائے گا اور گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ بکری کی رنگی ہوئی کال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ انسٌ وَلَا جَانٌ تو اس دن گناہگاروں کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اپنی رب کی کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ, مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ, تو ماتا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اپنی رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون, اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے. يطوفون بينها وبين حميم آن, پھیریں گے اس میں اور انتہا کی جلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے متقین پرہیزگار کے لیے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, جو اپنے رب کے حضور کڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان, تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. ذَوَاتَ افنان, بہت سے ڈالوں والیاں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان, تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اور فرمایا اس میں دو بہتے چشمے ہیں, اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اس میں ہر میوہ دو دو قسم کا ہے, تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. ایسے بچھونوں پر اہل جنت تکیے لگائے جن کا استر کنادیس کا, اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو, تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. ان بچھونوں پر وہ عورتیں کہ شوہروں کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی, ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی نے اور نہ جن نے, تو اپنی رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے, تم اپنی رب کی کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی, تم اپنی رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اور ان دو کے سوا دو اور جنتیں ہیں, تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. نہایت سبزی سیاہ کی جلگ سے سیاسی جلگ دے رہی ہے, تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اس میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں, تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اس میں میوے کھجور اور انار ہے, تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اس میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی, تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. حورے خیموں میں پردہ نشیں, تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ کسی جن نے, تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر, تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا. سورہ واقعہ جس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند آیات میں قیامت قائم ہونے کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین گروہ میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے, ایک داہنے طرف والے ہوں گے, ایک بہانے طرف والے ہوں گے, اور ایک سب سے سبقت لے جانے والے ہوں گے. اس میں جو داہنے طرف والے وہ بھی کامیاب ہیں, جو سبقت لے گئے وہ تو سب سے زیادہ کامیاب, اور جو بائیں طرف والے وہ ہلاکت میں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ وہ ان میں سے اگلوں سے ایک گروہ ہیں, پچھلوں سے تھوڑے سے ہوں گے, اور جڑوا تخت پر ہوں گے. ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے ان کے گرد لیے پھر رہے ہوں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے. کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب ہوگی, اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے, اور میوے جو وہ پسند کرے, پرندوں کا گوشت جو چاہے, بڑی آنکھوں والی حورے جسے جیسے چھپی رکھی ہوئی موتی. یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا, اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ گناہگاری. ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام, اور داہنے طرف والے کیسی داہنے طرف والے ہیں کہ بے کانٹوں کے بیریوں میں اور کھیلوں کے گچھوں میں اور ہمیشہ کے سایوں میں اور ہمیشہ جاری پانیوں میں اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہو نہ روکے جائے, اور بلند بچھونوں میں. بے شک ہم نے ان کے ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں، دہنے طرف والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہانے جانے والوں کا ذکر فرمایا کہ بائیں طرف والے کیسے ہی بائیں طرف والے ہیں، جلتے ہوئے ہوا اور کولتے ہوئے پانی میں، جلتے دوئے کے چاہوں میں، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے اور اس سے بڑے گناہ یعنی ضد رکھتے تھے، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائے اور ہٹیا ہمارے مٹی میں مل جائے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے، کیا ہمارے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ بے شک سب اگلے پچھلے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے و دن کے میعاد پر، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والے ہو، ضرور توہڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ اسے پیتے ہیں، یہ ان کے مہمانی ہیں انصاف کے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک اہل جہنم کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خالقیت کے مختلف دلائل کو ذکر فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کی تیسری اور آخری رکوع کے اندر اللہ جل وجل الکریم نے قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ عزت والا قرآن محفوظ نوشتہ ہے، اسے نہ چھوئیں گے مگر باوضو، اتارا ہوا سارے جہاں کے رب کا، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے کو پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم اس کے زیادہ پاس ہے تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں کہ ایسا لٹائے لاتے اگر تم سچے ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مشرکین اور کفار کو دعوت اسلام دی کہ اگر تمہیں نجات چاہیے تو میرے اس کلام پر یقین کرو اور اس کے کہے ہوئے پر چلو، اگر ایسا نہیں کرو گے جس وقت تمہارے جان گلے کو آ جائے گی، اس وقت جب پردے ہٹ جائیں گے، سب چیزیں تم پر کھل جائے گی، پھر تم مانو گی بھی، تو اس وقت کا ماننا کسی کام کا نہیں ہے۔ سورہ حدید جس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ جل وجل الکریم نے اپنے عظمت اور کبریائی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ عزت حکمت والا ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، جلاتا اور مارتا اور سب کچھ کر سکتا ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی سب کچھ جانتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کے شان کے لائق، جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں رہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو دعوت دی کہ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے میرے راہ میں خرچ کرو، اور تمہیں کیا ہوا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ اللہ کے رسول جب تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل وجل کریم نے اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کی آخری آیت میں صحابہ کرام کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، و واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اب یہاں غور کرے کہ صحابہ کرام کے دو گروہ ہیں۔ ایک صحابہ کی جماعت وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور پر ایمان لایا، حضور پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اور صحابہ کرام کا دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہے، یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہے۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ ان دونوں گروہ میں جو پہلے ایمان لا چکے فتح سے اور جو اللہ کے راہ میں فتح مکہ سے قبل خرچ کر چکے، جو اللہ کے راہ میں فتح مکہ سے قبل جہاد کر چکے، ان کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد پھر انہوں نے خرچ کیا۔ جب صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا مرتبہ اور مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق واضح فرما دیا، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جو اتنے جرت کرتا ہو، گستاخی کے حد کرتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ نبی ہمارے جیسے بشر ہے، وہ تو ہمارے ایسے اس کی تعظیم کرو جیسے اپنے بڑے بھائی کی سے تعظیم کرتے ہو، نبی میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس قسم کے الفاظ جو کرتا ہے، ادا کرتا ہے، وہ جرت کرتا ہے، اور اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بد مذہبوں سے محفوظ اور معمون فرمائے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ویسا عقیدہ ہمیں عطا فرمائے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے سلامتی عطا فرمائے۔ پھر اللہ جل و جلال کریم نے دوسری رکوع میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو مومن مرد اور عورتیں ہوں گی اس کے آگے ان کی ایمان کا نور جو ہے وہ جا رہا ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوگا۔ اللہ فرماتا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے ان کے آگے، بشراکم الیوم، ان کے آگے دوڑتا ہوا ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہارے لیے بشارت ہو، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے تم ہمیشہ اس میں رہو، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ تو اہل ایمان کا ذکر ہو گیا، جو منافقین ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ فرما یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے ہمیں یک نگاہ دیکھو تو صحیح، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لے، کہ ہمارا نور تو بچ چکا ہے، کیونکہ جب یہ چل رہے ہوں گے تو اہل ایمان کا نور روشن ہوگا، ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا، ان کا نور بجھ جائے گا، تو یہ اہل ایمان سے کہیں تھوڑی دیر رک جاؤ ہم تم سے اپنے نور کو جلا لے، تو وہ فرمائیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا پیچھے پلٹو وہاں جا کر نور ڈھونڈو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو جب وہ پیچھے پلٹ کر آئیں گے اپنا نور تلاش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان ایک دیوار کڑی فرما دے گا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر کی طرف رحمت ہے اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہے۔ یعنی اہل مومن اور منافق کو الگ کر دیا جائے گا، اور بیچ میں جب دیوار آ جائے گی تو جو سائڈ مومنین کا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اور جو سائڈ باہر کی جانب ہے جہاں منافق ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ اب جب یہ عذاب کو دیکھیں گے منافق تو یہ پکاریں گے، چلا اٹھیں گے، ینادونہم الم نکم معکم، منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، تمہارے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، تمہارے ساتھ جو ہے محفل میں شرکت کیا کرتے تھے، اور ہم تمہارے ساتھ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، یہ سارے یہودیات دلائیں گے۔ تو مسلمان جواب میں کہیں گے قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور تم ہمارے ساتھ تھے، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فرمایا جائے گا تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا, مسلمانوں کے برائی تکتے اور شک کرتے تھے اور جھوٹی تما نے تمہیں فریب دیا, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا, تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور کر رکھا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية, تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. ولا من الذين كفروا, اور نہ ان سے جو کھلے کافر تھے. مأواكم النار, تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. هي مولاكم, وہ تمہاری رفیق ہے. وبئس المصير, اور کیا ہی برا انجام ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے ہمیں محفوظ اور معمون فرمائے. اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہماری ایمان کی نور کی سلامتی ہمیں نصیب فرمائے. تیسری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کو یہ فتنہ قرار دیا اور فرمایا, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہ وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش, اور تمہارے اپس میں بڑائیاں مارنا مال اور اولاد میں, ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما, یہ اس طرح ہے جیسے کہ بارش جس سے اگایا سبزہ کو کسانوں کو بایا, پھر سوکھا کہ اسے زرد دے کے پھر اسے پامال کیا وفا پائے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو, دنیا کے آسائش کو چاہتے ہیں, جو مال و دولت پر فخر کرتے ہیں, جو اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال سے سمجھاتا ہے. فرمایا کہ آسمان سے بارش اتری, زمین نے جو ہے اچھی فصل اگائی, بہترین قسم کی فصل ہوئی. اب کسان کو وہ فصل بڑی اچھی لگی اور وہ خوش تھا. پھر ہوا گیا کہ اس فصل پر مرض لگ گیا اور وہ فصل جو ہے وہ زرد پڑ گیا, اور پھر اچانک ہوا یہ کہ وہ فصل سب کا شک ہلاک ہو گیا, یا تو جل گیا یا اس پر آندھی آئی جس نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, تو اس کسان کا کیا حال ہوگا. فرمایا کہ اس مثال میں دیکھو کہ جو حال کسان کا تھا یہی حال اس شخص کا بروز قیامت ہوگا جو دنیا کی زندگی پر فخر کرتا ہے, جو دنیا کی زندگی میں جو ہے اس کے پیچھے اور اس کے آرائشوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے, جو مال اور اولاد کی زیادتی چاہتا ہے, تو کل بروز قیامت وہ ایسا ہی افسوس کرے گا جیسے اس کسان کو اپنے اس مال پر افسوس ہے کہ وہ مال, وہ جو اس کی فصل تھی اس کی کسی کام نہ آئی. تو اس طریقے سے اگر ایک آدمی اپنے 60-70 سالہ زندگی اس دنیا کے عیش و عشرت میں بسر کر دے, مال و دولت کی کثرت میں بسر کر دے, اولاد کی کثرت میں بسر کر لے, اور اس نے آخرت کے لیے کچھ نہ کیا, تو اب کل بروز قیامت اس کے لیے یہ مال اور دولت, یہ جو ہے دنیا کی زندگی, ایسی ہی افسوس کا باعث بن جائے گا جیسے اس کسان کے لیے. اور کسان کا افسوس تو عارضی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو کر پھر جو ہے دوبارہ محنت کر لے گا, لیکن اس کا حال تو یہ کہ اب اس کو پھر سے موقع نہیں مل سکتا. یہ ہاتھ سے نکل گیا ایک دفعہ تو نکل گیا, یہ آنکھیں بند ہو گئی تو دوبارہ یہاں واپس آ نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے وہ اس زندگی کو اپنے آخرت کے لیے مثل کھیتی سمجھے. یہاں پر جو بوئے گا آخرت میں اس کی فصل, اس کا نفع اسے ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل وجہ الکریم فرماتا ہے, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, ارے آگے بڑھ چلو اپنے رب کی بخشش اور رحمت کی طرف. وجنات ارضھا کارض السماء والارض, اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کا پہلاوا. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, اللہ تبارک و تعالی نے اسے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جنت اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر موقوف ہے، ہمیں اپنے عبادت پر اترانا نہیں چاہیے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ ہم نے اگر 5 وقت نماز جماعت سے پڑھ لی تو اپنے آپ کو جنتی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عبادت کہیں میرے منہ پر نہ مار دی جائے، ایسا نہ ہو کہ میری عبادت اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہ ہو جائے۔ جب بندے کی کیفیت یہ ہو جائے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، اور ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت کی امید کرنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو مانگنا چاہیے۔ عبادت پر کسی کو جنت نہیں مل سکتی، اگر جنت ملے گی تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے فضل پر۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے فرمایا، حضور کس قدر کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور کے اللہ کی جانب سے بشارت ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، کہ اے محبوب، تمہارے صدقے ہم نے تمہارے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا، اور حضور کی خاطر اس کائنات کو بنایا، حضور کے خاطر جنت کو بنایا۔ پھر حضور فرماتے کہ میں اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ اے میرے امتیو، اپنے عبادت پر مغرور مت ہونا، اپنے عبادت پر بھروسہ مت رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر، اللہ جل وجہ الکریم کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھنا، اور ہر وقت اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کو طلب کرتے رہنا، اللہ کے حضور ہمیشہ عاجزی اور انکساری کرتے رہنا، اللہ کے حضور گڑگڑاتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا کرم فرمائے گا تو وہ ساری نعمتیں عطا فرما دے گا، اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی مل جائے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اسے نواز دے گا۔ ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل اور کرم اور اپنی رحمت عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی جنت میں دخول عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حواریوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور اس کے پیرووں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروکار تھے ان کی بات فرما رہے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں ہم نے نرمی اور رحمت رکھی۔ وَرَحْبَانِيَّتَ نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے اپنے دین میں اپنی طرف سے نکال لیا، ہم نے ان پر مقرر نہیں کی تھی، ہاں یہ بدعت انہوں نے رضوان اللہ اللہ کی رضا کے لیے نکالی تھی۔ فما رعوها حق رعایتها، تو انہوں نے اس کی ایسے رعایت نہیں کی جیسے کہ اس کے رعایت کرنے کا حق تھا۔ اس آیت پر غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتیوں کا یہاں پر ایک عمل ذکر فرمایا ہے کہ رہبانیت، یعنی اللہ کے رضا کے لیے دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں اور تنہائیوں میں خلوت نشین ہو جانا، سوما وغیرہ بنانا، دنیا سے اپنے آپ کو بچانا اور عبادت میں مشغول ہو جانا، یہ انہوں نے اس عمل کو اپنے دین کے اندر ایجاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے، یہ ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا، ہم نے ان پر ضروری قرار نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے خود اللہ کی رضا چاہنے کو اس عمل کو، جس کو کہتے ہیں بدعت کے طور پر انہوں نے اختیار کیا۔ لیکن پھر اس عمل کو جب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا تو جیسے اس عمل کی ادائیگی کا حق تھا، اس حق کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ کوئی نیک کام کہ جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو اور اس کو اگر کوئی شخص ایجاد کر لے تو اس سے اگر رضا الہی مقصود ہو تو اس پر ثواب ملتا ہے، اور اسے پھر جاری رکھنا چاہیے، اسے بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جب اس کو جاری نہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی جاری نہ رکھنے پر ان کی مذمت کی کہ جیسے اس کے ادائیگی کا حق تھا اس حق کو انہوں نے ادا نہ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایسا نیک کام دین کے اندر ایجاد کرنا کہ جس سے شریعت کی مخالفت نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی اس پر ثواب عطا فرماتا ہے. اور کوئی بری عادت یا برا عمل دین کے اندر ایجاد کرنا اس کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے, جو ممنوع اور ناجائز ہے. اور حدیث مبارکہ میں بدعت سیئہ کی تعریف حضور نے یہ فرمائی کہ جو خلاف سنت ہو, جس سے کوئی سنت اٹھ جائے وہ جو ہے بدعت سیئہ ہے, اور بدعت سیئہ گمراہی ہے. اس سے ہزارہا مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیروی کرتے ہوئے ایسے امور خیر کو بدعت بتا کر اس سے لوگوں کو منع کرتے ہیں جن سے دین کی تقویت اور تائید ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اخروی فوائد پہنچتے ہیں, طاعات عبادات میں ذوق اور شوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں. ایسے امور کو بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کی شریح خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی دین کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے. سورہ مجادلہ, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی رکوع کے اندر ظہار اور اس کے احکامات کو ذکر فرمایا ہے, دوسری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رازوں کو فاش کیا کہ جو دو دو تین تین چار چار کے ٹولی بنا کر باہم مشورہ کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اس راز کو فاش فرما دیا. تیسری رکوع جو اس سورت کے آخری رکوع مبارکہ ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہے وہ ان لوگوں سے ہرگز محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہو, اگرچہ وہ ان کے والدین ہو یا ان کے بیٹے ہو یا ان کے بھائی ہو یا ان کے قبیلے والے ہو. کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا تو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اس سے وہ ہرگز محبت نہیں رکھیں گے, اس سے ہرگز الفت نہیں رکھیں گے. اور جس کی یہ شان ہو جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو, اللہ کی رضا کے لیے وہ نفرت کرتا ہو, تو اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ان کی دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد روح قدس سے فرماتا ہے, یعنی حضرت جبریل امین ان کی مدد فرماتا ہے. اور فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور انہیں ایسے باغوں میں لے کر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی نیچے نہریں بہ رہی ہے, ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے, اسی کو فلاح ملنی ہے. سورہ حشر, جس کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ذلت اور رسوائی کا ذکر فرمایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ میرے رسول جو تمہیں عطا کر دے وہ لے لو, اور جس سے میرے محبوب منع فرما دے تو اسے رک جاؤ. اس آیت سے ہمارے علماء استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مختار بنا دیا, حضور کو یہ اختیار دے دیا, یہی وجہ ہے کہ حضور جس چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال ہو جائے, حضور جسے حرام فرما دے وہ حرام ہو جائے. حضور کا حلال کردہ ہی اللہ کا حلال کردہ ہے, اور حضور کا حرام کردہ ہی اللہ کا حرام کردہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, کہ میرے محبوب اپنے طرف سے کچھ بولتی نہیں ہے, یہ تو وہی کہتے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے, جو اللہ کے جانب سے وحی ہوتی ہے وہی سرکار کے زبان سے جاری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر مہاجرین کی بھی مدد سرائی فرمائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انصار, کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور انصار نے جس اشار کا اظہار کیا اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کی مدح ان پر فرمائی, اور فرمایا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں. پھر اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے حوال کا ذکر فرمایا کہ منافقین چپ چپ کر اہل کتاب سے کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں حضور مدینہ شریف سے نکال لے تو تم سے پہلے ہم نکل کر جائیں گے, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ تمہارے ساتھ لڑے مسلمان تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو نکالا جائے گا تو یہ منافق نکل کر نہیں جائیں گے, جب ان کو مارا جائے گا کوٹا جائے گا تو ان منافقین میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو ان کے ساتھ آ کر ان کی مدد کرے, ان کے دعوے سارے جھوٹے ہیں. اور اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آیت میں آخرت کی تیاری کا حکم ارشاد فرمایا, اور آخری تین آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعریف اور اپنے ثنا کو ذکر فرمایا ہے. سورہ ممتحنہ جس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ جو مسلمانوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دشمن ہو اسے دوستی مت کیا کرو, اس کے ساتھ جو ہے قلبی محبت مت رکھا کرو, بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھو, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے ساتھ دوستی رکھے جائے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو جو ہے اسوہ حسنہ قرار دیا اور فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی سیرت کو اپنائے, اسوہ حسنہ کو اپنائے کہ یہ نجات کا راستہ ہے. دوسرے رکوع جو آج کی تلاوت کا آخری رکوع ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومنہ خواتین کے متعلق احکامات کو ذکر فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر خواتین بیعت کیا کرتی تھی اس بیعت کا ذکر فرمایا. یہ یاد رہے کہ حضور نے بیعت لی ہے خواتین سے, لیکن کسی خاتون کا ہاتھ اپنے دست اقدس میں نہیں لیا, حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مثل باپ کے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے, لیکن حضور نے کسی غیر محرم خاتون کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. تو یہ یاد رکھیے, ایسے پیر حضرات جو اپنی مریدنیوں سے اپنے پیر دبواتے ہو, جو اپنی مریدیوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوں, یہ درحقیقت اولیاء اللہ نہیں ہے بلکہ اولیاء الشیطان ہیں, یہ شیطان کے چھلے ہیں جو شیطان کے دوست ہیں اور شیطان کے راستے کو ترویج اور ارشاد دے رہے ہیں. ایسا پیر ہرگز نہیں ہو سکتا. پیر حقیقی معنی میں وہی ہے کہ جو شریعت کے تمام احکامات کے پابندی کرتا ہو, جو نماز کے پابندی کرتا ہو, جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوامر کو بجا لاتا ہو اور اس کے نواحی سے اجتناب کرتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے, دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین, اپنے کلام کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما. الہ العالمین, قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, تیرے کلام کے اندر تیرا ارشاد ہے, یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کر بہت سے گمراہ ہوتے ہیں, قرآن پڑھ کر بہت سے ہدایت پاتے ہیں. پروردگار, ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار اس گروہ میں فرمانا جو قرآن پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. اے اللہ, تو ہمیں قرآن پڑھ کر اپنی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب احترام تعظیم توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفعت عظمت کو تسلیم کرنے اور دل سے ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, حضور کی محبت کو ہمارے سینوں میں راسخ فرما. حضور کی محبت کے صدقے پروردگار ہماری بخشش و مغفرت فرما, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. الہ العالمین, ہمیں اور ہمارے والدین کو عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما, محشر کے سختیوں سے نجات عطا فرما. بروز محشر جب رمضان اور قرآن تیرے بندوں کی شفاعت کر رہے ہو، پروردگار رمضان اور قرآن کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، بروز محشر تو اپنے محبوب کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا۔ الہ العالمین، تیرے کلام کے اندر تیرا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ پروردگار، ہم تیرے محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تیرے اولیاء تیرے دوستوں سے محبت کرتے، پروردگار ہمارا حشر اپنے ان دوستوں اپنے ان محبوبوں کے ساتھ فرمانا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لوائے ہم تلے ہمیں جگہ مرحمت فرمانا۔ الہ العالمین، محشر کے سختیوں سے ہمیں محفوظ اور معمون فرمانا۔ الہ العالمین، آب کوثر ہمیں عطا فرمانا، اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔